وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں متحرف فریقین کے نمائندے رواں ہفتے قطر میں مذاکرات میں شرکت کریں گے، جس میں دیگر اہم معاملات سمیت کشیدگی میں کمی لانے کا معاملہ سر فہرست ہوگا۔ پاکستان میں اعلیٰ ترین سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ مذاکرات جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوں گے، جن میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کار شریک ہوں گے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان مذاکرات کے انعقاد کی کاوشوں میں پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ افغان مذاکرات کاروں کا وفد منگل کو دوحہ روانہ ہوا، البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان نمائندوں سے ان کی ملاقات کب متوقع ہے۔ دوحہ میں موجود طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذاکرات کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ امریکی حکام کی جانب سے قطر مذاکرات کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں آنے والی اس خبر پر اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، البتہ امریکہ کی فوج نے منگل کو ایک بیان میں بتایا تھا کہ افغانستان سے فوج کی واپسی کا 30-44% کام مکمل ہو گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے اپنی خبر میں افغان اور امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ آئندہ 20 روز میں بگرام ایئر بیس بھی افغان حکومت کے حوالے کر دے گا۔ پینٹیگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے منگل کو بگرام ایئر بیس کی حوالگی کی تاریخ سے متعلق تصدیق کرنے سے معذرت کی، تاہم انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہے کہ بگرام بیس حوالے کیا جائے گا۔ افغانستان میں UN مشن نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 دن میں ملک میں 7 مختلف واقعات میں 23 عام شہری ہلاک اور 49 زخمی ہو گئے ہیں۔ تشدد کے یہ واقعات قندھار، ہلمند، ارزگان، سری پل، پروان اور کپیسا کے صوبوں میں پیش آئے۔ اقوام متحدہ کے مشن نے کہا کہ بہت سے سویلینز افغان نیشنل آرمی اور طالبان دونوں متحرک فریقوں کی کارروائیوں میں ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ مشن نے کہا کہ وہ اپنی رپورٹ دونوں فریقوں کو بھیجوا رہا ہے اور ان پر زور دے رہا ہے کہ وہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد کے ضلع 4 میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ ننگرہار کے صوبائی دفتر نے ایک بیان میں دھماکے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دھماکے کا ہدف نیشنل ڈائریکٹریٹ سیکیورٹی NDS کا ایک قافلہ تھا جو اس وقت علاقے سے گزر رہا تھا۔ کابل میں گزشتہ رات 2 خونی دھماکوں کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے، جن میں 10 افراد ہلاک اور 12 شہری زخمی ہوئے۔ کابل دھماکے میں طالبان نے کسی بھی طور ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور جلال آباد میں بھی دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدھا کے گاؤں میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 3 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس علاقے میں پچھلے چند برسوں میں بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے تقریباً 35 افراد ہلاک اور 160 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں انسداد پولیو پروگرام کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری کرونا وائرس کی وبا کے باعث لوگوں کی نقل و حرکت محدود ہونے سے ملک میں رواں سال پولیو وائرس کے مثبت کیسوں کی شرح میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس وائلڈ پولیو کا صرف 1 کیس سامنے آیا ہے، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران پولیو وائرس سے 50 بچے متاثر ہوئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن منگل کی شام ٹلسا اوکلاہاما کے ایک روزہ دورے کے بعد واپس وائٹ ہاؤس آ گئے ہیں۔ انہوں نے منگل کو جذباتی انداز میں ٹلسا کے سانحے کو یاد کیا، جہاں 100 سال پہلے ترقی کرتی ہوئی سیاہفام آبادی کو قتل کیا گیا تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ امریکہ میں نسلی تشدد کے طویل جبر اور سیاہ باپ کے بارے میں خاموشی توڑنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسے اقدامات کا بھی اعلان کیا جن سے ان کے مطابق سیاہ اور سفید فام لوگوں میں معیار زندگی کا فرق کم ہوگا۔ کرونا وائرس کی وبا نے بھارتی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ مالی سال سن 2021 میں بھارت کی شرح نمو -7.3% درج کی گئی، جو گزشتہ 4 دہائیوں کی بدترین شرح ہے۔ بنگلور کے عظیم پریم جی یونیورسٹی کے ایک مطالعے کے مطابق گزشتہ سال کرونا کی پہلی لہر کے دوران 230 ملین بھارتی شہری غربت میں چلے گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں انسداد پولیو پروگرام کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں لوگوں کی نقل و حرکت محدود ہونے سے ملک میں رواں سال پولیو وائرس کے مثبت کیسوں کی شرح میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال وائلڈ پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران پولیو وائرس سے 50 بچے متاثر ہوئے تھے. لیکن انسداد پولیو پروگرام کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑا چیلنج وہ 2% بچے ہیں جن کے والدین انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے مسلسل انکار کرتے آ رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول پاکستان میں رواں سال مئی کے آخر تک وائلڈ پولیو وائرس کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے.
اس وقت پاکستان میں پولیو وائرس کی سچویشن اگر ہم پوائنٹ آف ٹائم کی بات کریں کہ اس وقت کیا تھی، اسی ٹائم لاسٹ ایئر کیا تھی، تو لاسٹ ایئر اس وقت تک وی ہیڈ ہمارے پاس 50 پولیو کے کیسز تھے، جبکہ اس دفعہ اب تک ہمارے پاس صرف ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے.
ڈاکٹر بیگ کی بقول رواں سال ملک کے مختلف شہروں سے لیے گئے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کے مثبت کیسوں کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے.
اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل سیمپل میں تھا لاسٹ ایئر جو تھے، ہم جتنے بھی سیمپل لیتے تھے اس میں سے 62% پازیٹیو ہوتے تھے، اور اس سال اب تک ہماری پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ 24% ہے.
کیا اس کی وجہ ایک یہ تو نہیں ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو موومنٹ پہ ریسٹرکشنز عائد ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ سیوریج سیمپلز میں پولیو کے مثبت کیسز کم آئے ہیں؟
اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کووڈ کا پازیٹیو امپیکٹ پولیو پہ کیا ہے، تو ہمارے پولیو میں جو سب سے بڑا جو رسک تھا وہ پاپولیشن موومنٹ تھا. تین ہمارے زونز ہیں، خیبر پختونخوا میں پشاور زون ہے، اس کے بعد بلوچستان میں کوئٹہ زون ہے، اور اس کے بعد کراچی زون ہے. تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاپولیشن موومنٹ، اور بٹوین دیز تھری زونز پاپولیشن موومنٹ، اینڈ فرام دیز تھری زونز ٹو سینٹرل پاکستان ڈسٹرکٹس، یہ موومنٹ زیادہ تھی جس کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی جا رہا تھا. یس، ٹیکنیکلی اسپیکنگ آف کورس دی پاپولیشن موومنٹ کم ہوئی ہے، اینڈ اٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ کہ یہ جو بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے.
اب بھی کیا چیلنجز ہیں پولیو وائرس کو پاکستان میں ختم کرنے کے حوالے سے؟
تقریباً 2% لوگ ہیں جو ہمارے ریفیوز کر رہے ہیں، 98% کو ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہوگی ہے کہ ہم ان 98% کو سیم اینڈ سیم ٹائم بار بار انہیں کو قطرے پلا رہے ہیں، اور وہ جو 2% ہیں ان کو ہر بار مس کر رہے ہیں، اور جو وائرس جو ہے وہ ان 2% میں سروائیو کر جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری کمیونٹی میں کر جائے. جب تک ہم اس سائیکل کو نہیں توڑیں گے، ان 2% لوگوں کو 2 سے 3 دفعہ ایٹ لیسٹ قطرے نہیں پلائیں گے، یہ ہمارا یہ رسک جو ہے کم کیسز کم ہو جانا، پھر زیادہ ہو جانا، کم ہو جانا، زیادہ ہو جانا جاری رہے گا.
ڈاکٹر بیگ کا مزید کہنا ہے کہ بچوں کو پولیو کے مرض سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانا ضروری ہے.
اور میں آپ کے میڈیم کے ذریعے صرف ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ کووڈ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ویکسینز جو ہیں وہ سیوز لائف. دنیا میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ویکسین ملے، اور ایک ہمارے پاس بیماری ہے جس کی ویکسین اویلیبل ہے، سیف ہے، پوری دنیا میں استعمال کی گئی ہے، اور یہی وہ ویکسین ہے جس کی وجہ سے ان دو ممالک پاکستان اور افغانستان کے علاوہ باقی ساری دنیا نے پولیو کو ختم کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس ویکسین کو استعمال کریں، بہت 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو یہ قطرے پلائیں، تاکہ ہم بھی اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکیں اور اس کے بعد ہم فوکس کر سکیں کسی اور بیماری کی طرف.
یاد رہے کہ پاکستان اور اس کا پڑوسی ملک افغانستان دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں جہاں اب تک پولیو وائرس کا خاتمہ ہونا ابھی باقی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے ساتھ ملک قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے ایک سرحدی پہاڑی علاقے تحصیل لدا کے ایک گاؤں میں بارودی سرنگ پھٹنے کے ایک واقعے میں 3 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. اسی علاقے میں پچھلے چند برسوں سے بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے 260 سے زیادہ واقعات میں تقریباً 35 افراد ہلاک اور 160 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ہلاک اور معذور ہونے والے افراد میں اکثریت بچوں کی ہے. اس علاقے میں پہلے عسکریت پسندوں اور بعد کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے ٹھکانوں اور مورچوں کو مبینہ طور پر محفوظ بنانے کے لیے بارودی سرنگوں کا استعمال کیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کا عمل جاری ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے.
جنوبی وزیرستان کے شمالی وزیرستان سے ملحقہ تحصیل لدا کے ایک گاؤں میں منگل کی سہ پہر بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین سے تعلق رکھنے والے صحافی اوردین محسود نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ گزشتہ شام کو جنوبی وزیرستان تنگی بودیزے کے علاقے میں لینڈ مائن کے اوپر وہ بچے جس کا ایک پاؤں ٹکرا گیا تھا وہ دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں موقع پہ 3 بچے جانے بحق ہو گئے ہیں اور 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں. اور یہ لینڈ مائن بم دھماکوں کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے.
زخمی بچوں کو شمالی وزیرستان کے سرحدی قصبے رزمک سے ملحقہ مکین کے سول سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سرکاری طور پر اس واقعے کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا بیان جاری نہیں ہوا ہے. افغانستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کے زیر تسلط علاقوں تحصیل لدا اور تحصیل تیارزہ میں 2016 کے اوائل میں بارودی سرنگوں کے دھماکے اس وقت شروع ہوئے تھے جب 2009 اور 2010 میں عسکریت پسندوں کے خلاف جی کاروائی راہ نجات کے وقت نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع ہوئی. جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کے ناکارہ بنانے میں سرگرم وحید محسود کے اعداد شمار کے مطابق اب تک تقریباً 240 سے زیادہ واقعات میں 35 افراد ہلاک اور 165 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کی کوششوں میں سرگرم مرتضی محسود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
وقتاً فوقتاً حکومت دعوے کر رہے ہیں لینڈ مائن کے اوپر کام شروع ہے. ایک دفعہ بالکل کچھ علاقوں میں ان کے کلیئرنس کے لیے کام شروع تھا، لیکن بہرحال ابھی بھی کافی سارے علاقے میں ابھی بھی لینڈ مائن موجود ہے. اور علاقائی لوگوں نے حکومت کو نشاندہی بھی کہی ہے کہ بالکل اسی علاقے میں موجود ہے، ان کی صفائی کی جائے، لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدامات ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں.
چند ہفتے قبل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں کہا تھا کہ ابھی تک جنوبی وزیرستان سمیت مختلف قبائلی علاقوں میں 48,000 سے زیادہ بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگوں کی ناکارہ بنانے پر کام جاری ہے اور بہت جلد ہی جنوبی اور شمالی وزیرستان سمیت تمام علاقوں میں موجود بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کا کام مکمل کر دیا جائے گا. ادھر شمالی وزیرستان میں منگل کے روز ڈپٹی کمشنر کے حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر دستی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. دری اسنا خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں ایک اور قبائلی رہنما کے نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کے خلاف لاش سمیت احتجاجی دھرنا بدھ کو تیسرے روز بھی جاری رہا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اسلام آباد میں فیض آباد کے قریب امتحانات کینسل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنے والے افراد کے بارے میں اسلام آباد پولیس نے بتایا ہے کہ ان میں صرف طالب علم ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے رکشہ ڈرائیور اور کاغذ چننے والے بچے بھی تھے جنہوں نے ہنگامہ آرائی ہوتے دیکھ کر اس میں حصہ لیا اور شہریوں کو لاکھوں روپے کے نقصان سے دو چار کر دیا. دوسری جانب طلبا کے ایک بڑے گروپ نے فیض آباد میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ذمہ داران کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ طلباء کی طرف سے ایسے احتجاج پر ضلع انتظامیہ کی وجہ سے تاخیر ہوئی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر طلبہ نے اسکولز اور کالجز میں کیمپس امتحانات لیے جانے کے اعلان پر احتجاج کیا, جس دوران طلبہ نے وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا. ایک شخص نے صورتحال کے پیش نظر حفاظت کے لیے رکھا گیا پستول نکالا تو وہاں موجود افراد نے وہ پستول چھین کر اسے شدید زد و کوب کیا اور پتھراؤ کر کے اس کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا. اس صورتحال کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایکشن شروع کیا اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج کی مدد سے 24 افراد کو گرفتار کر لیا, جبکہ موقع سے 41 موٹر سائیکلز بھی قبضے میں لی گئیں. ان افراد کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے طالب علم مقیت منان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہنگامہ آرائی کرنے والے کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ایسے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے.
ہم باشعور لوگ ہیں, ہم طالب علم ہیں, ہمیں اپنی آواز کو مکمل پرام طریقے سے اٹھانا آتا ہے, اور جنہوں نے کل انتشار پھیلایا ہے ان پہ مکمل قانونی کاروائی کی جائے. ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ ہم اگر سڑکوں پہ نکلے تو کسی ایک پتے کو.
دوسری جانب حکومت اس بارے میں بدھ کی شام واضح اعلان کرے گی کہ آیا یہ امتحانات آن لائن ہوں گے یا کیمپس امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا. اس بارے میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ بیماری کا پھیلاؤ دیکھ کر فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ معمول کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو لیکن باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے.
بچے تو چاہتے ہیں جی امتحان کے بغیر, اور ہم امتحان کے بغیر گریڈ دے دیں پھر ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے, اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو میجورٹی ہے جو ہمیں بار بار میسج کر رہے ہیں کہ ایگزام لیں, کہ ہم نے تیاری کی اور ایگزام لیں.
طلبہ کے احتجاج کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں صرف طلبہ ہی نہیں, وہاں ارد گرد موجود افغان بچے, رکشا ڈرائیورز اور دیگر لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے صورتحال میں ہنگامہ آرائی میں حصہ لیا. ماہر تعلیم ڈاکٹر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے, ضلع انتظامیہ کو اس بارے میں پہلے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تھے.
ہر ہجوم میں پرچہ نویس تو موجود ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں, یہ کرنے دیا گیا. میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرنے دیا جا رہا ہے, اور اس میں ایک دو لوگ تو ضرور باہر کے تھے جو کہ کسی صورت بھی طالب علم نہیں تھے.
طلبہ کے اس احتجاج کے بعد والدین کی ذمہ داری پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اس قسم کے احتجاج کی اجازت کیوں دی, اور اگر دی بھی گئی تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے ذمہ دار کون ہیں. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
کرونا وائرس کی وبا نے بھارت کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے. مالی سال 2021 میں بھارت کی شرح نمو منفی 7.3% درج کی گئی, جو کہ گزشتہ 4 دہائیوں کی بدترین شرح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت بہتر نہیں, اور اگر اسے سنبھالا نہیں گیا تو اس میں اور ابتری آ سکتی ہے. بنگلور کی عظیم پریم جی یونیورسٹی کے ایک مطالعے کے مطابق گزشتہ سال کرونا کی پہلی لہر کے دوران 230 ملین بھارتی شہری غربت میں چلے گئے. بھارتی معیشت کی نگرانی کرنے والے ادارے سینٹر فار مانیٹر انڈین اکانومی کے مطابق کرونا کی دوسری لہر کے دوران نافذ کیے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 73 لاکھ افراد نے صرف اپریل کے مہینے میں اپنا روزگار گنوا دیا. رپورٹوں کے مطابق غیر منظم شعبے کے 90% کارکنوں کو حکومت کی جانب سے کوئی مالیاتی تحفظ حاصل نہیں, اور لاکھوں افراد حکومت کی جانب سے دیے جانے والے راشن کی حصول یابی کے حقدار نہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی اتنی ابتر صورتحال کے باوجود حکومت نے تاحال کسی اقتصادی پیکج کا اعلان نہیں کیا, جبکہ گزشتہ سال جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کو زبردست دھچکا لگا تھا تو حکومت نے 20 لاکھ کروڑ روپے کے اقتصادی پیکج کا اعلان کیا تھا. دوسری طرف وزارت تجارت کی جانب سے جاری 8 اہم صنعتوں کے پیداواری اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقتصادی بحران مزید گہرا ہونے والا ہے, کیونکہ مذکورہ صنعتوں کی پیداوار میں منفی 15.1% تک گراوٹ آئی ہے. برطانیہ کی ایک مالیاتی فرم برکلیز کے اندازے کے مطابق کرونا کی دوسری لہر سے بھارتی معیشت کو 74 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اصل اپوزیشن کانگریس پارٹی نے صورتحال کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے مطابق گزشتہ 40 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب اقتصادی شرح نمو مائنس میں درج کی گئی. انہوں نے حکومت کو نئے نوٹ چھاپنے کا مشورہ دیا. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں استاد اور ماہر معاشیات پروفیسر پروین کمار جھا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ منفی شرح نمو خلاف توقع نہیں, تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت غلط اعداد و شمار پیش کر رہی ہے, اقتصادی گراوٹ اس سے کہیں زیادہ ہے.
کنٹریکشن اس سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم گروتھ اکاؤنٹنگ کرتے رہے ہیں وہ کافی غلط میتھڈولوجی کے آدھار پہ ہے, اور اس میں مکھی چیز یہ ہے کہ جو انفارمل سیکٹر جو ہے اس کا آکلن کافی کمزور ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے.
انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کی چیف اکانومسٹ वरिष्ठ गीता गोपीनाथ के एक बयान के हवाले से कहा कि मौजूदा सूरत हाल साल 2026 तक बरकरार रह सकती है। उनका कहना है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर इस मामले को उठाएं तो यह एक सियासी इशू बन सकता है। एक दूसरे तजियाकार आलोक मोहन कहते हैं कि इस मंदी का असर आने वाली सियासत पर जरूर पड़ेगा।
इससे क्या राजनीति अछूती है, सब मामले राजनीतिक दृष्टिकोण से होते हैं, फैसले राजनीतिक फैसलों के लिए राजनीतिक स्तर पर ही लिए जाते हैं। लोग चुनाव जीत कर आते हैं, पार्टियों के जरिए ही आते हैं। उसका आम ग्रामीण इलाकों में भले ना असर पड़ा हो, लेकिन शहरी इलाकों में इसका असर पड़ता है।
जबकि हुकूमत के आला इकतसादी मुशीर के वी सुब्रमणियन कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का मईशत पर बहुत ज्यादा असर पड़ने का इम्कान कम है, ताहम आगे चलकर शरह नमू को रफ्तार देने के लिए मालियाती सपोर्ट की जरूरत होगी। उनके मुताबिक फरवरी में शरह नमू के -8% पर रहने का अंदाजा लगाया गया था, इस हिसाब से हालात में बेहतरी आई है। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार के सूबाई दारुलहुकूमत जलालाबाद के जिला 4 में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। नंगरहार के सूबाई दफ्तर ने एक बयान में धमाके की तस्दीक करते हुए कहा कि धमाके का हदफ नेशनल डायरेक्टोरेट सिक्योरिटी यानी NDS का दस्ता 02 का एक कन्वाय था जो उस वक्त इलाके से गुजर रहा था। सूबाई महकमा सेहत नंगरहार के तर्जमान गुलजादा संगार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि धमाके से हलाक होने वाले शहरियों की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबुल में गुज़श्ता रात 2 खूनी धमाकों के बाद यह धमाका हुआ। काबुल में होने वाले धमाकों में 10 अफराद हलाक और 12 शहरी जख्मी हो गए थे। काबुल पुलिस के तर्जमान फिरदौस फरमर्स का कहना है कि पहले धमाके में जिला काबुल में मुसाफिरों की एक मिनी बस को निशाना बनाया गया जिसमें 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि पहले धमाके के 1 घंटे बाद एक और मुसाफिर मिनी बस को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि दोनों धमाकों में 10 शहरी हलाक और 12 जख्मी हो गए। काबुल धमाके में तालिबान ने किसी भी तौर अपने मुलव्वस होने की तर्दीद की है, लेकिन जलालाबाद में धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में मुतहरी फरीकैन के नुमाइंदे रवां हफ्ते कतर में मुजाकरात में शिरकत करेंगे जिसमें दीगर आम मामलात समेत कशीदगी में कमी लाने का मामला सर फहरिस्त होगा। पाकिस्तान में आला तरीन सरकारी जराये ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये मुजाकरात जुमेरात को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होंगे जिसमें तालिबान और अफगान हुकूमत के मुजाकरात कार शरीक होंगे। जराये ने दावा किया कि इन मुजाकरात के इनेकाद की काविशों में पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया। अफगान हुकाम ने तस्दीक की कि अफगान मुजाकरात कारों का वफ्द मंगल के रोज रवाना हुआ, अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि तालिबान नुमाइंदों से उनकी मुलाकात कब मुतवक्के है। दोहा में मौजूद तालिबान के तर्जमान मोहम्मद नईम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुजाकरात की तारीख का तायुन नहीं किया गया। उन्होंने मजीद ये कहा कि वो हमेशा मुजाकरात के अमल में शिरकत के खा रहे हैं। इस पेशरफ्त को अफगान अमन अमल की बहाली के हवाले से अहम ख्याल किया जा रहा है जो ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमरीका और नेटो अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला आने वाले महीनों में तय है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ऐलान कर चुके हैं कि 11 सितंबर तक फौजी इनखला का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी फौज के इदारे सेंट्रल कमान ने, जिसे सेंट काम भी कहा जाता है, बताया है कि अफगानिस्तान से 31 मई तक अमरीकी फौज के इनखला का 30-44% काम मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने दावा किया कि बैन अल-अक़वामी फिजाई फोर्सेज इनखला के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो अफगान सिक्योरिटी की मदद कर सकती हैं। ये बयानात ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब अक़वामे मुत्तहिदा की एक टीम ने कहा कि मुल्क में हालिया दिनों में आम शहरियों की हलाकतों के वाक़यात अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुत्तकाज़ी हैं। तफसीलात के मुताबिक सेंटकॉम ने बताया कि सदर जो बाइडन की तरफ से इनखला के फैसले के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला में तेजी आ रही है। फौजी अहदेदार कहते हैं कि इस मुल्क से तकरीबन निसफ अमरीकी फौज और फौजी साजो सामान वापस भेजा जा चुका है। इसी तरह भारी मकदार में इस सामान को तलफ भी कर दिया गया है जो साथ नहीं ले जाया जा सकता। सारा हसन तफसील बयान करती हैं।
अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक 6 फौजी तनसीबात अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले की जा चुकी हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद फौजी अड्डे अफगान फोर्सेज को सौंप दिए जाएंगे। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि मुतवक्का तौर पर आइंदा दिनों में मजीद फौजी अड्डे और फौजी असासे अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिए जाएंगे जो अपने मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए काम कर रहे हैं। अहदेदारों का कहना है कि मजमू तौर पर अब तक लगभग इतना सामान अफगानिस्तान से वापस भिजवाया जा चुका है जितना 300 C-17 तैयारों पर लादा जा सकता है। इसी तरह डिफेंस लॉजिस्टिक एजेंसी के पास 13,000 आलात के पुर्जे लाए गए हैं और इनको तलफ कर दिया जाए। सेंटकॉम ने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में कानून साजों के सामने एक समात में कहा था कि अफगानिस्तान से 25% के करीब इनखला मुकम्मल हो चुका है। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका अफगान सर्विस के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर-ए-दिफा असदुल्ला खालिद ने कहा कि गैर मुल्की फिजाई افواج اگر ضرورت پڑی تو انخلا کے بعد بھی افغان سیکورٹی فورسز کی مدد کر سکتی ہے. انہوں نے اس بارے میں وضاحت نہیں کی کہ بین الاقوامی فضائی فورسز کس طرح کی امداد فراہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری نے 2024 تک افغانستان کے ساتھ مالی مدد، تربیت، ساز و سامان فراہم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار سیکورٹی امتحان پاس کرنے والے نئے عملے سے پیر کو دیر گئے کی گئی گفتگو کے دوران کیا. فوجی امور کے ماہر حکمت اللہ حکمت کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی فورسز کس قانونی دائرہ کار کے اندر افغانستان کی نیشنل سیکورٹی فورسز کی مدد کریں گی. ایک اور تجزیہ کار اسد اللہ ندیم نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ فضائی آپریشن جاری رکھنا ایک غلطی ہوگا. ایک سابق افغان طالبان عہدیدار سید اکبر آغا نے کہا کہ اگر غیر ملکی دستے بار بار افغانستان آتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ جنگ کی تیاری کے بجائے امن کی کوششوں کو فروغ دیا جائے. افغانستان سے امریکی اور بین الاقوامی افواج کا انخلا کا عمل ایسے میں جاری ہے جبکہ ملک کے اندر طالبان عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے. عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کی افغانستان میں موجود ٹیم نے کہا کہ تمام فریقین کو امن مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. افغانستان میں یو این مشن نے بتایا کہ گزشتہ 3 دن میں ملک میں 7 مختلف واقعات میں 23 عام شہری ہلاک ہوئے اور 49 زخمی ہو گئے ہیں. تشدد کے یہ واقعات قندھار، ہلمند، ازرگان، سریپل، پروان اور کیفسیا کے صوبوں میں پیش آئے. اقوام متحدہ کے مشن نے کہا کہ بہت سے سیویلینس افغان نیشنل آرمی اور طالبان دونوں متحارف فریقوں کی کاروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں. مشن نے کہا کہ وہ اپنی رپورٹ دونوں فریقوں کو بھجوا رہے ہیں اور ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں.
رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز RSF نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر فاتو وینسودا سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں مارچ 2020 سے اب تک ہونے والے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے قتل کی تحقیقات کریں. RSF کے مطابق اس عرصے کے دوران 11 صحافی قتل ہوئے. قتل کے ان واقعات کو ICC کے روم قانون کے Article 15 کے تحت جنگی جرائم قرار دیا جا سکتا ہے. تازہ ترین میڈیا متاثرین میں مشرقی شہر جلال آباد میں اینکس ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنے والی 3 خواتین شامل ہیں جنہیں 2 مارچ کو گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اس سے قبل وائس آف غور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بسم اللہ عادل اماک کو 1 جنوری کو وسطی صوبے غور کے صدر مقام فیروز کوہ میں اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے. افغانستان میں مسلح تنازع کے دوران 2020 کے اوائل سے ہی صحافیوں اور سول سوسائٹی کے خلاف تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. RSF نے ICC کے چیف پروسیکیوٹر سے کہا ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ جنگی جرائم یا ICC کے روم آئین کے تحت بیان کردہ جرائم کی ایک اور قسم کے طور پر ان واقعات کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. تجزیہ کار باور کرتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا میں ملکوں کے ایک طاقتور بلاک آسیان نے میانمار میں تشدد اور حقوق انسانی کے مبینہ مسائل پر موقف اختیار کرنے کے لیے دباؤ کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا منفی اثر دوسرے ملکوں پر پڑ سکتا ہے یا گروپ کی غیر جانبداری اس سے متاثر ہو سکتی ہے جو بلاک کے لیے بہت عام ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ان کا کہنا ہے کہ میانمار کی ہونتا کی جس نے فروری کی بغاوت میں اقتدار سنبھالا تھا برسر عام مذمت یا اس کے خلاف کسی کارروائی کی دھمکی آسیان کے کم از کم 5 دوسرے رکن ملکوں کو بھی حقوق انسانی کے مسائل پر جو کہ مغرب میں ناقص سمجھتے ہیں کہ وہاں موجود ہیں چھان بین کے لیے انہیں بے نقاب کر دے گی. بینکاک میں چولالون کورن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ٹی ٹی نین پونگسوڈ ہراک کہتے ہیں کہ اگر آسیان میں شامل ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے اصول کو توڑ دیں تو بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس بلاک میں شامل زیادہ تر ممالک ان الزامات کی زد میں آتے ہیں. اس بلاک کے رکن ملکوں کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ، ویتنام اور فلپائن پر برسوں سے حقوق انسانی اور شہری آزادیوں کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے آ رہے ہیں. سیاسی قیدیوں کے حقوق کے لیے اسسٹنٹس ایسوسی ایشن نامی گروپ نے کہا ہے کہ 1 فروری کی بغاوت کے بعد سے منگل تک میانمار میں 841 شہری مارے جا چکے ہیں جبکہ 5576 گرفتار ہو چکے ہیں. ہمتا نے نومبر کے مقبول انتخابات کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا تھا جس کے بعد ایسا نظر آتا تھا کہ ملک میں جمہوری اصلاحات نافذ کی جائیں گی جن کا عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. میانمار پر فوج 2011 سے پہلے بھی حکومت کرتی رہی ہے. بنگلہ دیش اور چین نے جن کی سرحدیں میانمار سے ملتی ہیں آسیان پر کارروائی کے لیے زور دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ نے میانمار کے لیے آسیان کے رکن ملکوں کے احتجاج کے باوجود ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے. جکارتا میں قائم آسیان کے سیکرٹریٹ نے म्यांमार کے مسئلے پر اپنا موقف دینے کی اس ہفتے ایک درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن رپورٹوں کے مطابق توقع ہے کہ آسیان کے لیڈر اس ہفتے اس ملک کا دورہ کریں گے اور صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آسیان جس کا म्यांमार بھی ایک رکن ہے، اپنے رکن ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ آسیان کے 10 رکن ممالک ہیں جن کی مجموعی آبادی 660 ملین بنتی ہے، اور یہ گروپ رواجی طور پر اپنے کسی بھی رکن ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرتا ہے اور ایک ایسے بلاک کی حیثیت سے کام کرتا ہے جو اپنے رکن ملکوں کے تجارت، سرحدوں کے آر پار سفر اور کرونا کے خلاف اقدامات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنے میں مدد دینے پر فخر کرتا ہے۔ اس بلاک کے 10 رکن ملکوں میں سے کئی کے ایک دوسرے سے گہرے اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ اختلافات آسیان کے باضابطہ اجتماعات میں کبھی ابھر کر سامنے نہیں آتے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن منگل کی شام تلسہ اوکلاہاما کے ایک روزہ دورے کے بعد واپس وائٹ ہاؤس آ گئے۔ گرین ووڈ کلچرل سینٹر میں ہوئی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جذباتی انداز میں تلسہ کے سانحے کو یاد کیا، جہاں 100 سال پہلے ترقی کرتی ہوئی سیاہ فام آبادی کا قتل عام ہوا تھا۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بہت طویل عرصے تک یہاں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی اور اسے اندھیرے میں چھپایا گیا، لیکن تاریخ کے خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سانحہ ہوا نہیں۔ چاہے لوگ جتنی بھی کوشش کریں، کچھ ناانصافیاں اس قدر صفاق، ایسی بھیانک اور اتنی عربناک ہوتی ہیں کہ انہیں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو جذباتی انداز میں تلسہ کے سانحے کو یاد کیا، جہاں 100 سال پہلے ترقی کرتی ہوئی سیاہ فام آبادی کا قتل عام کیا گیا تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ امریکہ میں نسلی تشدد کے طویل جبر اور سیاہ باب کے بارے میں خاموشی توڑنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسے اقدامات کا بھی اعلان کیا جن سے ان کے مطابق سیاہ فام اور سفید فام لوگوں میں معیار زندگی کا فرق کم ہو جائے گا۔ تلسہ جاتے ہوئے پرواز میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ صدر چاہتے ہیں کہ وہ 100 سال قبل پیش آنے والے واقعے پر روشنی ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ قوم کو واقعے کا مکمل علم ہو۔ امریکیوں کو ملک میں غلامی کی تاریخ اور نسلی امتیاز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے معیار زندگی میں فرق کم کرنے اور ناکام پالیسیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے طبقوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ حکومت غیر سفید فام اور پسماندہ طبقوں کے لوگوں کے مکان خریدنے اور ان کے چھوٹے کاروباروں میں مدد کے لیے منصوبوں کے لیے رقوم مختص کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وسطی امریکہ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے میں ساتھ دیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار منگل کے روز خطے کے دورے میں کیا۔ کوسٹا ریکا کے صدر کارلوس الواراڈو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلنکن نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے شراکت داروں کی جانب سے پناہ گزینوں کا دباؤ روکنے کا عزم دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے وسطی امریکہ کے ملکوں میں عدلیہ کی آزادی کے محدود ہونے، آزاد میڈیا اور عوامی تنظیموں کے خلاف کاروائیوں اور بدعنوانی روکنے کی کوششوں میں ناکامی کا ذکر کیا اور تسلیم کیا کہ امریکہ کو بھی مختلف طرح کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے جنوری میں حکومت سنبھالنے کے بعد سے میکسیکو کی سرحد سے غیر قانونی پناہ گزینوں کی آمد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور امریکی انتظامیہ کو اس میں کمی کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسی مقصد سے کوسٹا ریکا گئے ہیں تاکہ وسطی امریکہ اور میکسیکو کے رہنماؤں سے بات کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے علاقائی تعاون اب ہمیشہ سے زیادہ اہم ہو گیا۔ امریکی سرحد پر روکے جانے والے بہت سے پناہ کے طلبگاروں کا تعلق تشدد سے متاثر وسطی امریکہ کے 3 ملکوں، گوئٹیمالا، ہونڈرس اور ایل سیلواڈور سے ہے۔ امریکہ نے ان 3 ملکوں سے مقامی صورتحال بہتر بنانے کے عزم پر امداد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اسرائیل میں نظریاتی طور پر تقسیم، لیکن وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹانے پر متفق سیاسی جماعتوں کے پاس مخلوط حکومت پر سمجھوتا کرنے کے لیے آج آخری روز ہے. یش پارٹی کے سربراہ یائر لپیڈ اس جدوجہد میں پیش ہیں. نیتن یاہو مئی کے آغاز میں حکومت سازی کی کوشش میں ناکام رہے، جس کے بعد اسرائیلی صدر یوون ریولن نے یائر لپیڈ کو 120 رکنی ایوان میں اکثریت کی حمایت حاصل کرنے کا موقع دیا. اس کے امکانات اتوار کو روشن ہوئے جب یمینہ پارٹی کے قائد نفتالی بنٹ نے اتحادی حکومت میں شمولیت کا عندیہ دیا. سمجھوتے کی صورت میں خود بینٹ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے، جس کے بعد لپٹ وزارت عظمیٰ سنبھال لیں گے. اسرائیل 2 سال سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور اس دوران 4 بار انتخابات منعقد کیے گئے. اگر لپٹ آج اتحاد تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پارلیمان کسی اور امیدوار کو یہ موقع دے سکتی ہے، اور اگر وہ کوشش بھی ناکام رہتی ہے تو ایک بار پھر عام انتخابات منعقد کرنا پڑیں گے. 71 سالہ نیتن یاہو 90 کی دہائی میں پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے اور 2009 سے اس عہدے پر ہیں. انہیں بدعنوانی کے الزامات پر فوجداری مقدمے کا سامنا ہے، لیکن وہ کسی بھی غلط کام سے انکار کرتے ہیں. اور اب کرونا وائرس کی خبریں، رپورٹیں اور تازہ ترین اعداد و شمار. 2020 کے شروع میں جب کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو عالمی سیاحت کے مرکز اٹلی میں زندگی جامد ہو گئی. وائرس سے پھیلنے والے مہلک مرض نے انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ صحت عامہ کے نظام کو درہم برہم اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. اب تقریباً 1.5 برس کے بعد، جبکہ دنیا COVID-19 کے مرض کے متعلق بہت سی آگاہی حاصل کر چکی ہے اور حفاظتی تدابیر اور ویکسین کی دستیابی نے عالمی سطح پر زندگی اور اقتصادی ترقی کی بحالی کی جانب اعتماد پیدا کیا ہے، تو اٹلی نے بھی نارمل حالات کی جانب اہم اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. منگل کے روز سے اٹلی کے عوام اب ریستورانوں اور بارز کے اندر کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ایسا کئی ماہ کے بعد پہلی بار ہوگا کہ لوگ صبح کے وقت مقامی ریستورانوں میں کافی کا کپ پی سکیں. اس سے پہلے کرونا کی بندشوں کے باعث اٹلی میں ریستوران شہریوں کو باہر کھانا پیش کر رہے تھے اور لوگ کافی بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. سمن خان دنیا بھر میں صورتحال کا جائزہ پیش کر رہی ہیں.
اٹلی نے COVID-19 کے نئے کیسوں میں کمی آنے کے بعد اپریل میں احتیاطی بندشوں کو نرم کرنا شروع کیا تھا. اب تک 6 کروڑ لوگوں کے ملک میں 3.5 کروڑ لوگوں کو COVID-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والے ملک برطانیہ نے بھی احتیاطی پابندیوں کو مزید نرم کرنا شروع کر دیا ہے. منگل کے روز یہ اعلان سامنے آیا کہ دنیا کے مصروف ایئرپورٹ ہیتھرو کے اپریل 2020 سے بند ٹرمینل سے اب کرونا سے متاثرہ ملکوں سے مسافروں کو آنے کی اجازت ہوگی. اس سے قبل حکومت نے ریڈ لسٹ یعنی سرخ فہرست میں شامل دنیا کے کرونا وائرس سے بدترین انداز میں متاثرہ 43 ممالک سے مسافروں کے آنے کی ممانعت کر رکھی تھی. ان ملکوں میں بھارت، ترکی اور جنوبی افریقہ کے ملک شامل تھے، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہاں سے وائرس کی نئی اقسام برطانیہ منتقل ہو سکتی تھی، وہاں سے واپس آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن تک قرنطینہ میں رکھا جاتا تھا. اب نئی ہدایات کے مطابق مسافر ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے گزر سکیں گے. اس فیصلہ کو بعض ناقدین نے ایک تاخیر سے اٹھایا جانے والا اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے بہت پہلے اپنایا جانا چاہیے تھا. لیکن بارڈر پر کام کرنے والے ملازمین کی نمائندہ تنظیم پبلک اور کمرشل سروسز یونین نے اسے بہت ہی مختصر نوٹس میں متعارف کرایا گیا اقدام قرار دیا ہے. یونین نے کہا کہ اب سماجی فاصلوں کی پابندی نہیں ہوگی اور اس جلد بازی سے کیے گئے اقدام کی وجہ سے ان کو سٹاف کی کمی کا سامنا ہوگا اور اب بڑے پیمانے پر کام انجام دینے کے لیے رضاکاروں پر انحصار کرنا ہوگا. برطانیہ میں عالمی وبا نے 1,28,000 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا. دسمبر میں ویکسینیشن کے عمل کے آغاز کے بعد اب ملک میں COVID-19 سے شرح اموات اور نئے کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن حالیہ ہفتوں میں بھارت سے منتقل ہونے والی کرونا وائرس کی قسم کی وجہ سے ملک میں کیسوں کی تعداد میں پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور 21 جون کو پہلے سے طے شدہ حکومتی فیصلے کے تحت کرونا سے بچاؤ کی بندشوں کو ہٹانے کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں. لیکن برطانیہ کے لیے منگل کے روز ایک خوشخبری یہ آئی کہ عالمی وبا کے پھیلاؤ کے آغاز سے پہلی بار ایک روز میں COVID-19 سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی. ادھر بحر اقیانوس کے اس پار امریکہ میں صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے ویکسینیشن مہم کے ذریعے ملک کی تقریباً نصف آبادی کو خوراکیں دے دی ہیں، جس سے کرونا وائرس سے اموات اور نئے کیسز کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے. پیر کو میموریل ڈے کی چھٹی کے دوران امریکی شہریوں نے بڑی تعداد میں سفر کیا جو کہ اے مڈ اٹلانٹک کمپنی کے مطابق واشنگٹن ڈی سی سے جڑی میری لینڈ ریاست میں معمول کے 90% سفری حجم کے برابر ہو سکتا ہے اور اقتصادی ترقی کی بحالی کے لیے ایک امید افزاں علامت بھی. دارالحکومت واشنگٹن سے متصل ریاست ورجینیا میں گزشتہ ہفتے کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر میں نرمی کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں مارکیٹوں، تفریحی مقامات اور ریستوران کا رخ کیا. امریکہ عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں اب تک 3,32,00,000 افراد کووڈ 19 سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 6,00,000 سے زیادہ افراد اس موذی مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے ہیں. لیکن سی ڈی سی کی ہدایات کے مطابق ملک میں کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں مکمل کرنے والے لوگ اب چہرے پر ماسک لگائے بغیر پبلک مقامات اور کھلی جگہوں پر اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں. ماہر اقتصادیات نے اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کی بحالی کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے کیونکہ اس سے عوامی اعتماد کے بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اقتصادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا. سمن خان، وائس آف امریکہ.
یورپی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ یورپین یونین کے رکن 27 ملکوں کے کرونا وائرس سے بحالی کے مالی منصوبے کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد جون سے شروع ہو سکے گا. یورپین کونسل کے چیئرمین اور پرتگال کے وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ یورپی یونین اب اس قابل ہے کہ وہ شہریوں کی سماجی اور معاشی بہتری کے لیے فنڈ مختص کر سکے. یونین کے تمام ملکوں سے منصوبے کی منظوری کے بعد اب اس پر عمل درآمد کے لیے فنڈنگ کا انتظام کیا جائے گا. یورپ کے اس 750 ارب یورو لگ بھگ 910 ارب ڈالرز کے ریکوری پلان کو نیکسٹ جنریشن یورپی یونین کا نام دیا گیا ہے. اور عالمی ادارہ صحت کے رکن اقوام نے بین الاقوامی وبائی رد عمل کے معاہدے کے نکات پر گفت و شنید کے منصوبے کی منظوری دے دی. جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ ایجنسی کے اختتامی اجلاس کے شرکاء نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت نومبر میں خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا. اس کا مقصد ایسا معاہدہ تشکیل دینا ہوگا جس کے تحت مستقبل میں کرونا وائرس جیسی ممکنہ وبا سے نمٹنے اور بہتر تیاری میں اقوام کی مدد کی جا سکے. کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ایرانی بحریہ کا سب سے بڑا جنگی جہاز آگ لگنے کے بعد خلیج عمان میں ڈوب گیا. یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا نے بدھ کے روز بتائی. اطلاعات کے مطابق خارٹ نام کا جہاز جاس کے بندرگاہ کے قریب ڈوبا ہے. اس کا تمام عملہ بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسی لگی. ملائیشیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے 16 چینی لڑاکا طیاروں کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر چین سے رسمی احتجاج کرے گا. بحیرہ جنوبی چین میں واقع جزیرہ بورنیو میں ریاست ساراواک کے ساحل سے 60 ناٹیکل میل کے فاصلے پر رڈار نے چینی طیاروں کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی جس کے بعد ملائیشیا کی فضائیہ نے اپنے لڑاکا طیاروں کو وہاں تعینات کر دیا. وزارت خارجہ نے اس واقعے کو اپنی قومی خود مختاری اور فضائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. وزیر خارجہ شام الدین حسین نے ایک بیان میں کہا کہ ملائیشیا کا موقف واضح ہے. کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتا کر لیں. کوالالمپور میں چینی سفارت خانے نے ملائیشیا کے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ چینی طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر تھے اور بین الاقوامی قوانین کی سختی سے پابندی کر رہے تھے. بیجنگ تقریباً تمام بحیرہ جنوبی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور خطے کے ملکوں برونائی، ملیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام کے دعووں کو نظر انداز کرتا ہے. چین نے اس سمندری علاقے میں اپنی فوجی موجودگی میں توسیع کی ہے اور مصنوعی جزیرے بنائے ہیں، فوجی چوکیاں قائم کی ہیں اور لڑاکا طیاروں کے لیے رن وے تعمیر کیے ہیں. سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور نے مساجد کے سپیکرز کی آواز کم کرنے اور اس کا صرف اذان و اقامت کے لیے استعمال کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے. وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کے شور کی شکایات کے بعد کیا گیا. گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے مساجد کے سپیکرز کے حوالے سے اہم پالیسی نافذ کی تھی جس کے تحت سپیکرز کی آواز کا اس کی ایک تہائی پر استعمال کیا جائے گا جبکہ سپیکرز صرف اذان اور نماز سے قبل اقامت کے لیے ہی استعمال ہوں گے. اس سے پہلے مساجد میں پوری نماز کی ادائیگی کے دوران سپیکر کھلے رہتے تھے. گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
مساجد کے سپیکرز کے استعمال کے حوالے سے وزیر مذہبی امور عبداللطیف شیخ نے پیر کو ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ اقدام شہریوں کی ان شکایات کے بعد کیا گیا ہے جو تیز آواز کو بچوں اور بڑی عمر کے افراد کے لیے پریشان کن قرار دیتے رہے ہیں. نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق عبداللطیف شیخ کا کہنا تھا کہ وہ افراد جن کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے وہ اذان کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس سے قبل ہی مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر کم سے کم استعمال کرنے کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کئی ٹی وی چینلز ایسے ہیں جو نماز اور قرآن کی تلاوت پیش کرتے ہیں۔ حکومت کی نئی پالیسی کا ایک جانب جہاں کئی مساجد میں خیر مقدم کیا گیا ہے تو سوشل میڈیا پر اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حالیہ پالیسی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ملک میں بعض سماجی پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے سیاسی اختلاف رائے سے سختی سے نمٹنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ ان کو 2017 میں ملک کا ولی عہد بنایا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 31 برس تھی۔ اس کے بعد وہ ملک میں کئی پالیسیاں تبدیل کر چکے ہیں جن میں سب سے بڑی تبدیلی 2017 میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا قرار دی جاتی ہے۔ بعد ازاں خواتین کو شوہر کی اجازت کے بغیر کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ گزشتہ برسوں میں سعودی عرب میں سینما گھر کھولنے اور موسیقی کی تقریبات کا انعقاد، تفریحی مقامات پر عورتوں کو جانے کی اجازت دینا اور ان کے ڈرائیونگ کے حق کو تسلیم کرنا جیسی کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس طرح معاشی پالیسی میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور ملکی معیشت کا انحصار تیل سے ختم کیا جا رہا ہے جس کے لیے ویژن 2030 کے نام سے منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایسے میں مساجد میں اسپیکر کے استعمال پر لگائی گئی قدغن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا جب انسانی حقوق کی تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے مصر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جانب توجہ دلائی۔ 63 تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں نے منگل کے روز مصر سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا اور آزاد اداروں اور پرامن مخالفین پر جبر کا خاتمہ کرے۔ ہیومن رائٹس واچ اور دوسری تنظیموں نے ایک بیان میں کہا کہ صدر عبد الفتاح السیسی آزاد اداروں اور پرامن مخالفین کے خلاف کارروائیاں فوری طور پر روکیں۔ یہ مطالبہ واشنگٹن میں قائم تنظیم دا فریڈم انیشیٹو کی حالیہ رپورٹ کے بعد کیا گیا جس کے مطابق مصر میں گرفتاریوں، قید اور حقوق کی پامالی کی وسیع پیمانے کی اور منظم مہم امریکی سرزمین تک پہنچ چکی۔ مصری حکام کا موقف ہے کہ انسانی حقوق کا مطلب آبادی کی اکثریت کا معیاری زندگی بہتر بنانا ہے، سیاسی آزادی یا سیاسی برداشت نہیں ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ اس سال موسم خزاں میں آرکٹک کے سرد علاقے میں جنگی فوجی مشقیں کرے گا۔ اس منصوبے کو کریملن کی جانب سے خطے میں اپنی موجودگی بڑھانے کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق روس کے ناردرن فلیٹ کی کمان نے اعلان کیا ہے کہ جنگی دفاعی نوعیت کی مشقیں یکم جون سے شروع ہو رہی ہیں، جن کا مقصد فورسز اور دستوں کی تیاری کا جائزہ لینا ہے جو آرکٹک علاقے میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فوجی مشقیں ناردرن سی روٹ کی حفاظت کو بھی یقینی بنا دیں گی۔ اسد نظیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
قدرتی وسائل تک بڑھتی ہوئی رسائی اور موسمیاتی تغیر کے باعث آرکٹک کے علاقے میں گشت کے لیے روس نے عالمی تقابل کی فضا پیدا کر دی ہے۔ ایسے میں جب ماسکو آرکٹک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، حالیہ برسوں میں فوجی تنازعات میں شدت آئی ہے اور روس اور نیٹو دونوں فورسز اپنے عزائم کے اظہار کے لیے فوجی مشقیں کرتی رہتی ہیں۔ آرکٹک کونسل کے وزراء خارجہ کے 20 مئی کو ریک یوویک میں ہونے والے اجلاس میں امریکہ نے روس کے منصوبوں کا راستہ روکنے کے لیے حمایت اکٹھی کی تھی۔ یہ اس وقت ہوا جب روس کونسل کی باری باری آنے والی سربراہی میں چیئرمینشپ حاصل کر رہا تھا اور ناردرن سی روٹ میں فوجی نقل و حرکت کے لیے قوانین بنانا چاہتا تھا، اور 8 ملکی بلاک میں وہ اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا تھا جو اس سے قبل 2014 میں روس کی طرف سے یوکرین کے علاقے کرائمیا پر قبضے کے بعد معطل ہو گئے تھے۔ ماسکو نے حالیہ برسوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھایا ہے، خاص طور پر جب اس نے علاقے کے اندر اپنا S-400 فضائی دفاعی نظام نصب کیا ہے۔ ایسے میں جب آرکیٹیکٹ میں برف کی تہہ میں کمی آئی ہے، روس معاشی اثر و رسوخ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اور ناردرن سی روٹ کو بیرون ملک تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے ایک راستے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ روس نے اس روٹ کی تعمیر پر بھاری سرمایہ لگایا ہے۔ ایشیائی راستے تک اس کی رسائی کے لیے سوئز کینال کے راستے جانے میں روس کو جتنا وقت لگتا ہے، اس نئے روٹ سے پہلے کی نسبت 15 دن کم لگیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، ایک جانب تو پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان ایک سیف فریقی اجلاس ہو رہا ہے، دوسری جانب افغانستان کے قومی سیکیورٹی کے مشیر حمداللہ محیب کی جانب سے پاکستان کے خلاف ریمارکس کے بعد اطلاعات کے مطابق پاکستان نے ان سے رابطے منقطع کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان نئی کشیدگی پیدا ہوئی. ان حالات میں 3 جون کی میٹنگ سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ممکن ہوگا، اس بارے میں تجزیہ کاروں کو شبہات ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ممتاز پاکستانی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری اور افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
افغانستان میں قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کی جانب سے پاکستان کے خلاف سخت ریمارکس کے بعد اب پاکستان نے افغان نیشنل سیکیورٹی کے مشیر سے رابطے منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوں تجزیہ کاروں کے بقول 3 جون کو پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان جو ایک سہ فریقی میٹنگ طے ہے، اس کے اصل مقصد کا حصول اب بقول ان کے ممکن نظر نہیں آ رہا. صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
دیکھیے، اس وقت پاکستان کے ریلیشن میں اسٹرین تو ہے، کیونکہ اگر افغانستان کو پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت ہے تو بلا وجہ تنقید پاکستان کی پالیسی پہ، پاکستان کے اداروں پہ کرنے سے کوآپریشن حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ افغانستان کے سخت الزامات سے ڈر جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال تو پاکستان اور افغانستان میں سیکیورٹی لیول پہ ڈائریکٹ کوآپریشن تو ممکن ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان افغانستان کی حکومت کی طرف تھوڑا سا ٹف پالیسی اڈاپٹ کرے گا. البتہ یہ ہے کہ امریکہ سے اس کا ڈائیلاگ جو چلتا ہے وہ چلتا رہے گا.
3 جون کی سہ فریقی میٹنگ کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
دیکھیے، وہ جو ہے اس پہ گفتگو ڈیپینڈ اس بات پہ کرے گی کہ اگر تو افغانستان نے اپنے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ریپیٹ کی ہیں تو میرا خیال ہے اسٹیل میٹ ہو جائے گا، لیکن چونکہ چین وہاں موجود ہے تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے افغانستان ایک ماڈریشن کی پالیسی اڈاپٹ کرے گا.
یہ تھے پروفیسر حسن عسکری. ادھر افغان رکن پارلیمنٹ انجینئر کمال نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بیان اور پاکستان کے رد عمل کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
میرے خیال میں حالات کو مد نظر رکھے ہوئے اور حالات کی باریکیوں کو مد نظر رکھے ہوئے کسی بھی ایڈریس سے، کسی بھی طرف سے ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا حالات کو اور جو پروسیس ہے اور جو آبجیکٹو ہے اس میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے. میرے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ انٹرنلی تو بہت لوگوں سے اپریشیٹ ہوا افغانستان میں، لیکن اس طرف جو کہ پاکستان پیس پروسیس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم رول رکھتا ہے، ایسے اسٹیٹمنٹ آنے سے وہ ڈسکرپ بھی ہو جائیں گے.
3 جون کی میٹنگ پر اس بیان کے اثرات کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑے گا، لیکن ہم جو آگو ہیں ایسا اثر نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ ہم جو اصلی ہدف ہے، جو آبجیکٹو ہے، جو اس کو پہنچنے میں ہمیں یا خدا نہ خواستہ دیر لگے یا خدا نہ خواستہ نہ پہنچے.
یہ تھے انجینئر کمال قمر عباس جعفری، اردو وی او اے واشنگٹن.
اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں کہ اداکاری سے سیاست کا سفر بہت سی شخصیات نے طے کیا. اداکار رونلڈ ریگن امریکی صدر بن گئے، آرنلڈ شوارزنیگر نے ٹرمینیٹر سے گورنر بننے تک کا سفر کیا، مگر ان دنوں امریکہ میں بعض سیاستدان اپنا سیاسی قد کاٹ نمایاں کرنے کے لیے ہالی ووڈ کے ٹیلنٹ ایجنٹس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. واشنگٹن سے ہالی ووڈ کا سفر فائزہ بخاری کی زبانی.
امریکہ میں ووٹنگ کے آزادانہ اور منصفانہ حقوق کی وکالت کرنے والی جارجیا کی سٹیسی ایبرمز اور فلم سٹار ہیریسن فورڈ کے درمیان کم از کم ایک چیز مشترک ہے، ہالی ووڈ کی ایک ہی ٹیلنٹ ایجنسی. سٹیسی ایبرمز نے 2018 میں ریاستی گورنر کا انتخاب ہار جانے کے بعد یونائیٹڈ ٹیلنٹ ایجنسی کے ساتھ معاہدہ کیا. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ان کے کام کو آگے بڑھانا اور ان کے جذبات کی عکاسی کرنے میں مدد کرنا ہے. ایک اور سیاستدان اینڈریو یانگ جو نیو یارک کے میئر کی حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں، انہوں نے حال ہی میں ہالی ووڈ کی فرم کریٹو آرٹسٹ ایجنسی کے ساتھ معاہدہ کر کے پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہرحال ہالی ووڈ اور سیاست کا مقصد اپنے مداحوں یا اپنے سیاسی حلقے تک اپنی بات پہنچانے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔
آج کل زیادہ تر سیاستدانوں کے پہلے سے مداح موجود ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے کیریئر میں دلچسپی رکھتے ہیں چاہے وہ جس مرحلے میں بھی ہوں۔
میڈیا کا منظرنامہ سابق سیاستدانوں یا سابقہ سرکاری عہدیداروں سے بھرا ہوا ہے جو اپنے نام کی پہچان کو استعمال کرتے ہوئے اسپاٹ لائٹ میں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اینتھنی سکاراموچی، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں صرف 10 دن وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، موچ ایف ایم کے نام سے پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ شان اسپائسر نے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کی حیثیت سے 2 ماہ خدمات انجام دینے کے بعد ڈانسنگ ود دی سٹارز نامی شو میں حصہ لیا۔
نہ صرف یہ کہ ہم نے جو کچھ خبروں میں دیکھا بلکہ رات گئے کامیڈی شوز میں بھی زیادہ تر ورک ٹرمپ چاہے رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان بڑی ٹیلنٹ ایجنسیز نے اس پر ایک نظر ضرور ڈالی ہوگی اور وہ سوچتے ہوں گے۔
جب ہالی ووڈ کی ٹیلنٹ ایجنسی سیاستدانوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں، چاہے ان کا سیاسی کریئر کتنا ہی متنازع کیوں نہ رہا ہو، تو یہ سیاستدان اپنے ساتھ اپنے مداحوں کو بھی لے کر آتے ہیں۔
ایچ آف دیز فگرز ہیو،
ان میں سے ہر ایک شخصیت کے وفادار مداح ہیں، اور میڈیا اور ان مختلف پلیٹ فارمز کے لیے اس انتہائی پر ہجوم ماحول میں آپ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تاک میں رہتے ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کی دوڑ میں واشنگٹن اور ہالی ووڈ کے درمیان حدود زیادہ باریک اور مبہم ہو چکی ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب جوڑی کی طرح لگتا ہے، لیکن جیسا کہ پرانی کہاوت ہے، ساری دنیا ایک سٹیج ہے اور ساری سیاست ایک تھیٹر ہے۔ کرینہ بیفرجن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے عوامی جمہوریہ چین کے ایک عہدیدار کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور خاص کر اپنے عقائد کی پیروی کرنے والے فالن گونگ کے ارکان کی منمانی گرفتاریوں میں ملوث ہونے کی بنا پر ویزے کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ عہدیدار کا نام یو ہوئی ہے، جو شی چوان صوبے میں واقع چنگڈو شہر کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ ان پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان پابندیوں میں ان کے قریبی اہل خاندان بھی شامل ہیں۔ یہ اعلان 12 مئی کو اس وقت کیا گیا جب محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ شائع کی۔ عوامی جمہوریہ چین کے حوالے سے رپورٹ کے حصے میں محکمہ خارجہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ حکام نے مبینہ طور پر گزشتہ سال فالن گونگ کے 7,000 سے زیادہ ارکان کو گرفتار کر لیا اور ان میں سے بہت سو کو شدید زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ محکمہ خارجہ کے دفتر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے سینئر عہدیدار ڈینیل نیڈل نے رپورٹ کے اجرا پر وضاحت کی کہ فالن گونگ کے ماننے والے وہ واحد لوگ نہیں ہیں جنہیں بیجنگ نے مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ویغور باشندوں اور سنکیانگ میں دوسرے نسلی اور مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان کے خلاف چینی حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے جاری انسانی جرائم اور نسل کشی سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہ تبتی بودھوں سے لے کر عیسائیوں اور فالن گونگ کے پیروکاروں تک مذہبی عقائد سے وابستہ افراد کے خلاف عشروں کے جبر کا نقطہ عروج خیال کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر نیڈل نے اس جانب توجہ دلائی کہ پی آر سی حکومت اب اس بات سے صاف طور پر انکار نہیں کرتی کہ وہ سنکیانگ میں ویغور آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کے بجائے پی آر سی نے اپنے دفاع میں اب یہ جعلی طرز عمل اپنایا ہے کہ ویغور آبادی کے خلاف اس کا ہولناک سلوک سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر ضروری ہو گیا ہے۔ مسٹر نیل نے کہا کہ اس کارروائی میں پورے علاقے کو ایک کھلے جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا چین کے جواز کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں، تاریخ اور ایک ثقافت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا. گزشتہ برس سے امریکہ نے چینی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں پر, جن میں ان کی مذہبی آزادی شامل ہے, مختلف طریقوں سے رد عمل ظاہر کیا ہے. محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار نیڈل نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کے آفاقی حق کے تحفظ سے وابستگی رکھتا ہے اور اس کے لیے تمام دستیاب وسیلے, جن میں مثبت اور تادیبی دونوں طریقے شامل ہیں, استعمال کیے جائیں گے. اس رپورٹ میں دنیا بھر میں بہت سارے افراد اور برادریوں کا تفصیلی ذکر ہے, اور اس سلسلے میں آج ہمارا یہ پیغام واضح ہے, ہماری نظریں آپ پر ہیں, ہم گوش بر آواز ہیں, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ آزادانہ طور پر وقار کے ساتھ پرامن ماحول میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو جاتے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.